الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس مجلس کے اندر ہم تفسیر سورہ بنی اسرائیل پڑھتے ہیں معروف قرآن کی جلد نمبر 5 سے, اور اس میں جو پیچھے آیات چل رہی تھیں تو ان کی تفسیر چونکہ ہم نے اپنی پچھلی مجلس میں پڑھ کے مکمل کر لی تھی جو کہ خواتین میں ہوتی ہے پیر کے دن صبح کے وقت, تو اب ہم اس کے آگے والی آیات کی تفسیر پڑھنی شروع کریں گے. جو پیچھے اس مجلس میں جو سبقہ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ اس والی کلاس کے اندر سارے نہیں ہوتے, تو اس وجہ سے اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دعائیں سکھائیں تو دعائیں سکھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتے ہیں. اور یہ جو آگے فرمایا کہ یعنی یہ دعا ہے کہ قل جاء الحق وزہق الباطل, تو یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت مدینہ منورہ کے بعد فتح مکہ کے موقع پر یہ پڑھتے تھے, اسی وقت یہ نازل بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے جاتے تھے اور کعبۃ اللہ کے اندر جو بت ہوتے تھے ان کو اپنی چھڑی سے گراتے جاتے تھے. تو اس سے پھر علماء کرام نے یہ شریعت کا مسئلہ نکالا, اخذ کیا کہ جو شریعت کے خلاف یعنی جو مشرکانہ نشانات ہوتے ہیں تو ان کو مٹانا ہماری شریعت کے اندر واجب ہے. تو شرک کے جو نشانات ہوتے ہیں ان کو مٹانا واجب ہے, یعنی جن کو باقاعدہ بت پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جن سے کہ اس طرح کی یعنی یادیں وابستہ ہوتی ہیں, تو ان کو پھر مسلمانوں کو مٹا دینا ضروری ہے, واجب ہے. اگر نہیں مٹائیں گے تو پھر اس کا ان کو عذاب ہوگا, اس کی ان کو سزا ملے گی, کیونکہ واجب کی یہی تعریف ہوتی ہے شریعت کے اندر کہ اگر نہ کیا جائے تو اس کی سزا ملتی ہے. اور یہ فرمایا تھا کہ تمام ایسے آلات باطلہ کہ جن کا مصرف صرف معصیت ہو ان کا مٹانا بھی اسی حکم میں ہے, یعنی ایسے ٹولز, ایسے ڈیوائسز ہوں, ٹولز ہوں, یا آج کل کے دور کے اندر جس کو کہ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے سافٹ ویئر, ایک ہوتا ہے ہارڈ ویئر. تو وہ ہارڈ ویئر تو ٹولز کو ہم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں نا, تو وہ ٹولز ہیں, وہ ایسے آلات ہیں, لیکن ایک نیا ویئر جو اس زمانے میں آیا ہے وہ سافٹ ویئر کہلاتا ہے, تو وہ اس کی کوئی فزیکل اینٹیٹی نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ بھی ایسا سافٹ ویئر ہو جو کہ صرف معصیت کے لیے استعمال ہو سکتا ہو, اس کا کوئی مفید استعمال ہو ہی نہیں سکتا, یعنی جس کو کہ نیوٹرل کہتے ہیں نا, نیوٹرل ہوتا ہے کہ جس کا آپ صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں, غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں, یہ استعمال کرنے والے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ غلط استعمال کر ہی نہیں سکتے, تو پھر جن کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے صرف غلط استعمال کر سکتے ہیں, تو ان کا مٹا دینا جو ہے وہ اسی حکم کے اندر ہے. اسی وجہ سے کچھ ایسے جو بینکنگ اپلیکیشن ہوتی ہیں جو کہ صرف سود کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں, ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا, تو پھر ان کا بنانا, ان کا چلانا, ان کا مینٹین کرنا پھر یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہوتا. اسی طریقے سے بے حیائی کے لیے کوئی خاص بنائی گئی ہو, اس کا کام ہی بے حیائی لینا ہے, تو اس کا مٹانا بھی واجب ہوگا. کوئی ایسے سافٹ ویئر اپلیکیشن ہو یا گیمز ہوں کہ جن کے اندر جو ہے وہ شرک موجود ہو, اس کے اندر گناہی بنا موجود ہو, تو اب ان کو جو ہے نا وہ خوش طبعی کے لیے کھیلنا وہ جائز نہیں ہوگا, بلکہ ان کو ختم کرنا ہوگا. اپنے گھر سے، اپنے فون سے اور اپنے استعمال سے ان کو مٹا دینا جو ہے وہ واجب ہوگا. تو یہ ایک شریعت کا مسئلہ تھا. اور اس کے بعد جو آیت تھی آخر میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ قرآن کریم کا قلوب کے لیے شفا ہونا یعنی روح کے لیے شفا ہونا، تو یہ تو ظاہر ہے سب اس کے اوپر متفق ہیں، کوئی اس کے اوپر اختلاف نہیں کہ جب کوئی انسان اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کو شفا ہوتی ہے. اب اس کی وہ اگر نیت نہ بھی کرے نا تو بھی اس کو کسی نہ کسی درجے کے اندر شفا ہوتی ہے. ایمان والے کے لیے شفا کے لیے تو لازمی ہے وہ اس کو شفا ہونا. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اندر جا کر کے اپنی جگہ بناتا ہے، اندر جا کر کے اپنا اثر کرتا ہے. اس کی مثال اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بھی ہم طریقہ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ عام طور پر اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ذرا بات کلیئر نہ ہو رہی ہو کہ کیسے ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ ضد کا استعمال کرتے ہیں. الاشیاء تعرف باضحا، کہ چیزیں اپنے ضد سے سمجھ میں آتی ہیں. اور یہاں پر بے شک مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ مطلب میں خامخواہ یہ ازداد والی مثال استعمال اس لیے نہیں کر رہا کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ قرآن مجید سے کیسے شفا ہوتی ہے، بلکہ اس میں ایک اور مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ موسیقی، اس کی جو مضرت ہے، اس کے جو نقصانات ہیں، ان کا بھی ہمیں ادراک ہونا ضروری ہے. کیونکہ موسیقی جو ہے نا یہ قرآن مجید کی ضد ہے، یہ قرآن مجید کی ضد ہے. اس کے اندر بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دلوں کو لبھا لینے والا، اس کے اندر بھی ایک اثر ہوتا ہے موسیقی کے اندر. تو موسیقی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ جب ہمارے وجود کے اندر کانوں کے راستے سے داخل ہوتی ہے تو وہ اندر جا کر کے توڑ پھوڑ مچاتی ہے، ہماری روح کو جو ہے نقصان پہنچاتی ہے، چاہے ہم اس کی نیت نہ بھی کر رہے ہوں. یعنی ہم باقاعدہ ارادے سے جو ہے موسیقی نہ بھی سن رہے ہوں لیکن پھر بھی موسیقی کا اثر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے موسیقی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اپنے آپ کو بچانا لازمی ہے اگر ہم اپنی روح کی شفا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، مجبوراً موسیقی سننی پڑ رہی ہے کہ ایک مقصد ہے اس کا، جیسے کہ نبی علیہ السلام کا گزر ایک جگہ پر ہوا جہاں پہ جو ہے وہ ترنم کی آوازیں تھیں، تو صحابی جو ساتھ تھے ان سے کہا کہ جب یہ ختم ہو جائے تب مجھے بتا دینا. تو نبی علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں ٹھوسنی تھیں لیکن صحابی نے نہیں ٹھوسی تھی، تو صحابی کو حکم تھا کہ جب ہو جائے تو مجھے بتا دینا، تو اگر وہ بھی ٹھوس لے تو ان کو کیسے پتا چلتا کہ موسیقی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک حکم تھا نا، جب حکم ہوتا ہے کسی چیز کا تو وہ پھر اس کے روحانی جو نقصان ہوتا ہے اس کو پھر وہ ایلیمینیٹ کر دیتا ہے، اس کو پھر وہ نلیفائی کر دیتا ہے جب حکم ہوتا ہے. لیکن جب حکم نہیں ہے کسی کام کو ایسے کرنے کا کسی ایک سچویشن کے اندر، تو پھر ہم اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو اب یہ چیز ہمارے لیے کیوں ریلیونٹ ہے؟ کیونکہ الحمدللہ جو علماء حق کے ساتھ جڑے ہوئے دیندار لوگ ہوتے ہیں تو وہ ابھی بھی موسیقی کو خراب سمجھ رہے ہیں، ابھی موسیقی کو حرام سمجھ رہے ہیں، اور موسیقی کو جو ہے نا وہ انہوں نے حلال کا فتویٰ نہیں دیا ہے. جیسے کہ جو علماء حق کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں انہوں نے موسیقی کے حلال ہونے کا فتویٰ بہت عرصے سے دیا ہوا ہے اور دیے چلے جا رہے ہیں، مزید آ رہے ہیں اس طرح کے بہت سارے لوگ. تو اب اس کو حرام ہی ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایون جو دیندار ہوتے ہیں، ایون جو علماء حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ان سے بھی یہ بھول چوک اس دور اس زمانے کے اندر یہ بہت زیادہ مشاہدے میں آ رہی ہے کہ وہ بھی موسیقی کو ویسے اوائڈ نہیں کر رہے ہیں، ویسے اس کے خلاف کوئی سٹیپ نہیں لے رہے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب کے پاس فون ہوتا ہے، سبھی واٹس ایپ گروپس کے اوپر ہوتے ہیں، اور دین کے بھی واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں، علماء کی بھی واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں، مشائخ کی بھی واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں. تو اب ان گروپوں کے اوپر جن کے اندر علماء بھی موجود ہیں یا دیندار بڑے زیادہ دین پہ عمل کرنے والے اور علماء حق کے ساتھ جڑے ہوئے موجود ہیں، تو وہاں پر بھی اگر کوئی ایسی کلپ آ جائے یا جس کے اندر بیک گراؤنڈ موسیقی ہو تو اس کو ہم برا نہیں سمجھتے، یا اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اس کو ہم منع نہیں کرتے بلکہ اس کو چلتا ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے، اس کو منع نہیں کرتے. حالانکہ موسیقی جو ہے نا یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے انسان کی روح کے لیے، اور شیطان کا یہ بہت پرانا حربہ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے مہمان کو قصص النبیین نے پچھلے ہفتے جو انہوں نے بتایا ہے بچوں کو کہ جب قابیل کی اولاد نے کفر اور شرک اور گناہ شروع کر دیے تو اس وقت یعنی آدم علیہ السلام کی وہ نیکسٹ جنریشن تھی نا، سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن تھی دنیا کے اندر بنی آدم کی، تو اس کے اندر شیطان نے جو ہے وہ میوزیکل کانسرٹ شروع کیا، شیطان نے جو ہے وہ موسیقی باقاعدہ شروع کری اور جو قابیل کی اولادیں تھیں وہ اس کے اندر سیزنز کے نام پہ پھر ان کے اندر پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے. تو اس چیز کا اتنا گہرا اثر ہے، اتنا زیادہ لیتھل اور فیٹل یعنی لیتھل اثر ہے اس کا کہ شیطان نے انسانیت کو گمراہ کرنے کے بالکل ابتدا کے اندر سے موسیقی کو استعمال کرنا شروع کیا، اور یہ آج تک جو ہے وہ استعمال کیا چلا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ بالکل اندر داخل ہی نہ ہونے دیں، اس کو اگنور نہ کریں، اس کو ہارم لیس نہ سمجھیں. یوں سمجھیں کہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو تھوڑی شیئر کری ہے، یا میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے موسیقی سے لطف اندوز ہونے کا، چل رہی ہے تو چلنے دو. ہمارا کام ہے کہ جو ہم اس کے اندر جو اچھا میسج آ رہا ہے نا، ہم اس اچھے میسج کو سنیں. ہم آپ کو کیا بتائیں، یہ ایسی خامخواہ میں بات نہیں کر رہا. کل مجھے کسی نے کلپ بھیجی ہے کہ جس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی ہے، اور اس کے اوپر کسی کو کوئی کانوں پہ اس کو ہے نا ماتھے پہ بل نہیں پڑے، کسی کا کسی کے کانوں کو جو نہیں رہیں گے کسی کو، اٹس ایکسیپٹیبل. تو شیطان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ ان روڈز بناتا ہے، وہ داخلے کے راستے بناتا ہے، اور جب وہ اس کے راستوں کے ذریعے سے اندر داخل ہو جاتا ہے پھر وہ توڑ پھوڑ مچاتا ہے. جس طرح سے ہم بچپن میں جب انگریزی کی کتاب پڑھتے تھے، اللہ نے معاف فرمائے اور اس غلطی سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ کافروں کی لکھی ہوئی انگریزی کی کتابیں ہمارے اسلامی جمہوریت اسکولوں کے اندر پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو ان انگریزی کی کتابوں کے اندر ایک اسٹوری پڑھی تھی ہیلن آف ٹرائے. وہ کیا تھا کہ فورٹریس اتنا مضبوط تھا، قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ باہر والی جو فورسز تھی نا وہ اندر داخل نہیں ہو پا رہی تھی. تو انہوں نے اس کا ایک طریقہ ایجاد کیا کہ انہوں نے ایک بڑا سا جو ہے وہ گھوڑا بنایا، لکڑی کا گھوڑا، اور اس لکڑی کے گھوڑے کو اندر سے جو ہے وہ ویکیوم رکھا، خالی رکھا، اس کے اندر اپنے جو ہے وہ سولجرز بٹھا دیے، اور اس گھوڑے کو جو ہے نا وہ ایک جیسے کوئی تماشے کے طور پہ وہ اس داخل بھیج دیا. لوگوں نے سمجھا کہ ہاں بھائی یہ تو تماشے کی چیز ہے، اس میں کون سی ایسی بری بات ہے، اندر آنے دو. جب وہ اندر داخل ہو گیا، اب اس کے بعد انہوں نے دروازے کھولے، اندر سے ساری کی ساری جو فوجی ہے وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے شہر کے اوپر قبضہ کر لیا. تو اس طریقے سے جب کوئی اندر داخل نہیں ہو پاتا نا، تو پھر وہ دھوکے کے ذریعے سے یا کسی اور راستے سے وہ بس اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. جب ایک دفعہ اندر داخل ہو گیا، اب آپ اس کو باہر نہیں نکال سکتے، اب آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. تو موسیقی کا بالکل یہی معاملہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اندر داخل ہونے کی، دینی محنتوں کے اندر داخل ہونے کی اس طریقے سے کوشش کر رہا ہے. یوٹیوب کے اوپر باقاعدہ ایسے کلپس بنا بنا کر کے، اس کے اندر علماء کے بیان بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر مشائخ کے بیان، نصیحتیں واضح بھی واضح نصیحت بھی ہوتی ہے. اور ابھی جو میں نے بتایا، پہلی دفعہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور پیچھے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی ہے. ایک تلاوت ہی رہ گئی تھی اللہ کے کلام کی، وہ بھی نہیں چھوڑی. اب ہمیں ڈیسینسٹائز کیا جا رہا ہے موسیقی کے لیے، ڈیسینسٹائز کیا جا رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ ہے کون، یہ شیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں، یہ شیاطین کے ساتھ مل کر کے منصوبے بناتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ شیطان نے میوزک کو اس طریقے سے پہلے دن سے انٹروڈیوس کرایا تھا تاکہ ان لوگوں کا جو ہے وہ بڑا بڑا رکھو ہو جائے گا. تو میوزک اندر داخل ہوتی ہے اور پھر ہم چاہے نہ چاہے اندر وہ حرکت اپنا کرنا شروع کر دیتی ہے. قرآن مجید اسی طریقے سے اندر داخل ہوتا ہے اور ہم چاہے نہ چاہے اندر جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. نوائز کے اندر جانا اگر مجبوری ہے، بہت زیادہ مجبوری ہے، تو بس بھاگ کر کے جائیں اور وہاں سے باہر نکلیں. اور کسی ایسے فیملی ممبر کو مت لے کر کے جائیں جس کا ہونا وہاں پہ لازمی نہ ہو، کیونکہ اب کوئی مال نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کی میوزک نہ ملے. ریسٹورینٹس کے اندر جہاں پہلے میوزک نہیں ہوتی تھی، ایون اس ملک کے اندر جہاں نہیں ہوتی تھی، اب ہر جگہ میوزک تقریباً ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا. تو میوزک سے ایسے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو بچائیں کہ جیسے یہ آپ کو زندہ نہیں رہنے دے گا، روحانی طور پہ زندہ نہیں رہنے دے گا یہ میوزک. اور اس کو بالکل بھی ہارم لیس نہ سمجھیں، اس کو اگنور نہ کریں. تو قرآن مجید وَلُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کریم کا قلوب کے لیے شفا ہونا، شرک و کفر اور اخلاق رذیلہ اور امراض باطنہ سے نفوس کی نجات کا ذریعہ ہونا تو کھلا ہوا معاملہ ہے، اور تمام امت اس پر متفق ہے. اور بعض علماء کے نزدیک قرآن مجید جس طرح امراض باطنہ کی شفا ہے، امراض ظاہرہ کی بھی شفا ہے، کہ آیات قرآن پڑھ کر مریض پر دم کرنا اور تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکانا امراض ظاہرہ کے لیے بھی شفا ہوتا ہے. آج کل تو ایون کافروں نے اپنے ہاسپٹلس کے اندر سورہ رحمان اور دوسری ایسی صورتوں کی تلاوت باقاعدہ ٹیپ ریکارڈر پہ چلا کر کے چھوڑی دی ہے، کہ جو کہ کینسر کے مریضوں کا علاج اس طریقے سے ہوتا ہے اور دوسرے مریضوں کا علاج اس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ تو قرآن تھراپی جو ہے اب تو یہ کافروں نے بھی اپنانی شروع کر دی ہے. وہ کس لیے؟ کیونکہ جسمانی امراض کا اس کے اندر علاج ہوتا ہے، اور ایسے ایسے واقعات جو ہے لوگوں نے اپنے ذاتی بھی بتائے اور علماء نے بھی اپنے بیانات میں بتایا کہ کینسر کا مرض تھا، فورتھ سٹیج کے اوپر تھا، اور قرآن مجید پڑھ پڑھ کر کے ٹھیک ہو گیا، یا سن سن کر کے قرآن مجید جو ہے وہ مرض ٹھیک ہو گیا. ایسے بھی واقعات آج موجود ہیں. آگے جو آیت ابھی تلاوت کی گئی تھی، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اور جب ہم کسی انسان، ہم انسان کے اوپر آرام، یعنی انسانوں کی جنس کے اوپر، الانسان انسان کی جنس کے اوپر جب ہم اپنی نعمتیں بھیجتے ہیں، اعرض، تو وہ اعراض کرتا ہے. اعراض کرتا ہے، اعراض کرنے کا مطلب اوائڈ کرتا ہے. ہماری انگلش کے اندر کیا کہیں گے، انگلش پلس اردو لینگویج ہماری ہے، کہ وہ اوائڈ کرتا ہے، وہ راستہ بتا کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اسی کو ایک انداز میں غفلت بھی کہا جا سکتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، تو وہ غافل رہ جاتا ہے، یا وہ کس چیز سے اعراض کرتا ہے، کس چیز کو اوائڈ کرتا ہے. جب نعمت آتی ہے تو نعمت کا لازمن رسپانس شکر ہوتا ہے. نعمت آئی ہے، کیا بچوں کو سکھاتے ہیں، کافر زیادہ سکھاتے ہیں، تو ہم نے بھی سکھانا شروع کر دیا تھینکس ٹو میڈیا یا تھینکس ٹو انگلش اسکولز، رائٹ، کہ تھینک یو کہنا ہے بیٹا، بچوں کو تھینک، بچوں کو کہنا بیٹا تم نے تھینک یو کہنا ہے. تھینک یو نہیں کہیں گے تو جو ہے وہ بہت بری بات ہو جائے گی. تو تھینک یو کہتے ہیں نا، کیوں تھینک یو کہتے ہیں، جب کوئی نعمت ملتی ہے، کچھ ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو ہم اس کو تھینک یو سے رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ نیچرل رسپانس ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، شکر کو اگنور نہیں کر سکتے، اوائڈ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَا آ بِجَانِبِ، اور اپنے پہلو کو بچاتا ہے، یعنی اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے کہ اس کو شکر نہ کرنا پڑے. تو تھینک یو کہنے میں کتنی ہماری انرجی جاتی ہے، تھینک یو کہنے میں ہمارا کتنا جو ہے وہ یعنی بینک بیلنس کم ہوتا ہے ہمارا، کہ ہم جو ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعراض کرتا ہے اور جو ہے وہ نہ آپ جانے بھی اپنے پہلو کو بتا کر کے نکل جاتا ہے. تو یہاں پر صرف جو ہے نا وہ تھینک یو کہنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر نعمت کا شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے. شکر ادا کرنا جو ہے نا یہ آسان کام نہیں ہوتا، شکر ادا کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ شکر ادا کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں اور کچھ طریقہ ہوتا ہے شکر ادا کرنے کا. نہ تو ہم نے وہ طریقہ سیکھا ہوتا ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور نہ ہم نے جو ہے وہ ان شرائط کو پورا کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم جھوٹے میں تھینک یو کہہ بھی دیتے ہیں نا تو بھی وہ شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تھینک یو کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک سوشل نارم کے طور پر جو ہے نا وہ اپنا ایک پورا کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم محنت کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں آگے بھی بات کچھ کرنی ہے، تو اس وجہ سے سارا دن میں بیان کر دیں گے تو آگے آیات پھر ہم پوری مکمل نہیں کر سکیں گے. تو فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو کوئی برائی چھوتی ہے، ٹچ بھی کرتی ہے نا، مس کرتی ہے اس کو کوئی برائی، تو کانا یئوسا، یہ مایوس ہو جاتا ہے. مایوس ہو جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب امید ختم ہو جاتی ہے مایوس ہو جاتا ہے. مایوسی اسی کو کہتے ہیں نا کہ جی اب بس، اب تو بس ختم ہو گیا سب کچھ، ایوری تھنگ از لاسٹ، تو یہ مایوس ہو جاتا ہے. کل کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ کے اوپر، اپنے شاکلہ کے مطابق ہر کوئی عمل کرتا ہے. فربکم اعلم، بس آپ کا رب زیادہ علم رکھتا ہے، بمن ہوا اہدا سبیلا، اس کے بارے میں جو کہ راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت کے اوپر ہے، زیادہ ٹھیک راستے کے اوپر ہے. تو ہدایت کے اوپر ہونے کا مطلب کیا؟ کہ جس راستے کے اوپر ہے، یہ راستہ اس کو کامیابی تک ہی لے کر کے جائے گا، کامیابی تک ہی پہنچائے گا، گول تک پہنچا کر کے چھوڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ابھی جو ہے وہ ایک ایسے راستے پر ہے لیکن آگے جاتے جاتے جو ہے وہ یوں کر کے مڑ جائے گا، یا کسی اور موقع کے اوپر فوراً یا تھوڑے عرصے کے بعد یا اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ بلاخر جو راستہ جو ہے نا وہ ادھر ادھر نکل جائے گا اور گول تک نہیں پہنچ سکے گا، منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. تو اہدا سبیلا، سبیل کے اعتبار سے زیادہ ہدایت کے اوپر، زیادہ خوب راستہ جس نے پایا، تو وہی ہے جس جو ایسے راستے پر ہو جو کہ الٹیمیٹلی فائنل ڈیسٹینیشن بھی اس کی، اس کے راستے کے اوپر موجود ہو، اسی راستے کے اوپر ہو. تو یہ بھی ترجمہ ہوا. اب اس کے بعد خلاصہ تفسیر جو معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے، تو اس میں فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اور بعض آدمی، انسان اس کا ترجمہ آدمی سے کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد، یعنی کافر ایسا ہوتا ہے کہ، اس کی تفسیر میں تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کون؟ کافر. ٹھیک ہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو ہم سے اور ہمارے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے. جب ہم اس کے اوپر نعمت اور ہمارے احکام سے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات سے بھی منہ موڑ لیتا ہے اور اللہ تعالی کے احکامات سے بھی منہ موڑ لیتا ہے. یہ تفسیر بیان فرمانے کون؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اوپر سارے اکابر علماء دیوبند متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکیم بنایا، حکمت والا بنایا. یہ امت کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے انہوں نے امت کے مسائل کی تشخیص کری، ڈائگنوز کیا، اور ڈائگنوز کرنے کے بعد پھر ایک ایک مسئلے کی الگ الگ جو ہے وہ دوا بھی بتائی. اس کو حکیم کہتے ہیں. حضرت خانی نے تو لگے فرماتے ہیں کہ ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ نہ آب جانے بھی، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے احکام سے اور ہم سے منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، یعنی اپنے توجہ کو ایسے چینج کر دیتا ہے، توجہ کا قبلہ جو ہے نا وہ تبدیل کر دیتا ہے، موڑ دیتا ہے. اس لیے کلاس کے اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ ہماری توجہ ایک وقت میں صرف ایک ہی طرف رہ سکتی ہے. اور یہ تو ہماری حقیقت تو کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری حقیقت ہماری روح ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ روحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور روحی کو جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ٹیمپرارلی بھیجا اس جسم کے اندر، اور پھر یہاں سے جب ہمارا سفر مزید آگے بڑھے گا تو جسم یہیں پہ رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور روح جو ہے وہ اگلے جہان کے اندر چلی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگلے جہان کے اندر ایک نیا جسم ملے گا، اور پھر اس کے اگلے جہان کے اندر ایک اور نیا جسم ملے گا. تو کیا چیز پرماننٹ ہوئی؟ روح ہوئی. اور ٹیمپرری کیا چیز ہوئی؟ جسم ہوا. تو اللہ رب العزت نے روح کو اصل بنایا، تو اصل جو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں وہ ہماری روح کے لیے سکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہی ہماری اصلیت ہے. لیکن اصل کو سکھانے کے لیے کبھی آپ کو کسی لیب انوائرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, کسی ایگزامپل کی ضرورت پڑتی ہے, کسی ٹیمپرری سیٹ اپ کی ضرورت پڑتی ہے, جس کو پروٹوٹائپ بھی کہتے ہیں یا لیب انوائرمنٹ کہہ دیتے ہیں. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی لیب انوائرمنٹ میں گزارنی ہے, بلکہ مقصد ہوتا ہے ریئل لائف کے اندر آتے ہیں, اس چیز کو سمجھنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ جو جسم ہے نا, یہ ہماری لیب انوائرمنٹ ہے, تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے بات. تو جسم اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا کہ ہمارا ایک سر بنایا, اس سر کے اوپر جو ہے وہ ہمیں دو آنکھیں عطا فرمائیں, اور وہ دونوں کی دونوں جو ہے نا وہ ایک ڈائریکشن میں فٹ کر دیں, وہ دونوں کی دونوں ایک ڈائریکشن میں فٹ کر دی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا رہے تھے قصص النبیین کے, بڑا الحمدللہ مجھے تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے تو قصص النبیین کے اندر پھر سے پتلا بنایا, پتلے کے جو اندر سے ایمٹی رکھا, پھر بعد میں جو ہے روح آئی, شیطان آ کے بجاتا تھا, تھک تھک کی آواز اندر سے آواز آتی تھی اس کی. تو اس وقت جو ہے وہ چار آنکھیں بنا دیتے, چار ڈائریکشن بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے نا, اللہ تعالیٰ نے جنوب اور شمال اور یہ سب بنائے, بلکہ چھ ڈائریکشن بنائے اصل میں. تو چھ آنکھیں دے دیتے, ایک اوپر بھی لگا دیتے, ایک یہاں تھوڑی کے نیچے لگا دیتے, اور ایک ادھر لگا دیتے, ایک ادھر لگا دیتے, ایک ادھر لگا دیتے, ایک ادھر لگا دیتے, کام ہو جاتا بھائی. یا دو دو لگا دیتے رائٹ, یا کم از کم جو ہے کہ دو ہی بنانی تھی, اور زیادہ جو ہے وہ ہماری جو ہے مینج کرنا مشکل ہو جاتا, تو ایک آگے لگا دیتے, ایک پیچھے لگا دیتے, اور باقی جو ہے وہ پینورامک ویو جو ہے وہ رائٹ لیفٹ ویسے لگایا جاتا ہے 180 ڈگریز کا پینورامک ویو, کچھ کر دیتے اس طریقے سے, لیکن نہیں کیا. اللہ تعالی نے دو ہی بنائی اور دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں لگا دی. اب اس سے ہوا کیا, اب ہم توجہ جو ہے نا وہ ایک ہی طرف دے سکتے ہیں, ہم دوسری طرف ایک ساتھ دو طرف توجہ کر ہی نہیں سکتے, ہم دو طرف ایک ساتھ توجہ کر ہی نہیں سکتے. یہ جو پینورامک ویو ہوتا ہے نا, اس کو توجہ نہیں کہتے, اس کو اٹینشن نہیں کہتے, اس کو تو بس ایک ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرف توجہ کریں گے تو آپ اس طرف توجہ نہیں کر سکتے. رائٹ کے 180 ڈگریز کے اوپر توجہ کریں گے تو لیفٹ کے 180 ڈگریز کے اوپر توجہ نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ سامنے بھی توجہ نہیں کر سکتے. تو یہ لمیٹیشن جو ہے, اللہ مغفرت فرمائے ہمارے کمپیوٹر سائنس کے ڈائریکٹر صاحب کو, اوپر مزے کی بات کیا کرتے تھے, ہمیں بالکل بیسکس آف کمپیوٹر سائنس پڑھاتے تھے نا, پرنسپلز آف کمپیوٹر سائنس اور لینئر الجبرا اور اس طرح کی چیزیں پڑھاتے, ڈسکریٹ میتھمیٹکس. اوپر مزے کی بات کرتے تھے, مجھے ابھی بھی یاد آتی ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں کہتے تھے, دا کمپیوٹر از دا سلیو آف اٹس ڈیزائن, کمپیوٹر از دا سلیو آف اٹس ڈیزائن. یہ جو ہے نا, جیسے اس کو ڈیزائن کیا گیا وہ ویسے ہی کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر کسی دن کہتے تھے, اگر کسی دن تمہارے کمپیوٹر نے وہ کرنا شروع کر دیا جو اس کے ڈیزائن میں نہیں تھا, یو شوڈ تھرو اٹ ان دا گاربیج, اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دو, اس کو برباد کر دو, تباہ کر دو, کیونکہ وہ خراب ہو گیا. اس کا مطلب ہے اسی طریقے سے ہم بھی سلیو آف آور ڈیزائن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیو بنایا, مجبور بنایا ہے اپنی ڈیزائن کا, اور ہمیں سکھا دیا اس فزیکل ڈیزائن کے ذریعے سے کہ دیکھو تمہاری روح کا بھی یہی مسئلہ ہے, تمہاری روح کی بھی یہی لمیٹیشن ہے. اٹ کین ناٹ فوکس ان مور دین ون ڈائریکشن, اٹ کین ناٹ ملٹی فنکشن. کوئی ہمارے مشائخ کو جو ہے وہ غلط فہمی لگ گئی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ ان کی تصحیح کر دیں. تو انہوں نے مثال دے دی کہ آج کمپیوٹر سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ایک ساتھ میں کئی, ایک ساتھ جو ہے نا وہ کئی کام کر سکتا ہے, کہ ایسا نہیں ہے, کمپیوٹر آج بھی ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے. ہر کام کے لیے الگ پروسیسرز ہیں, ایک پروسیسر ایک ساتھ میں ایک زیادہ کام نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کرا خالی یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر کے اندر بہت سارے پروسیسر بنا دیے, وہ ہر پروسیسر جو ہے نا وہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہا ہوتا ہے, مطلب وہ اپنا ٹاسک کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ ٹائم شیئرنگ کے ذریعے سے جو ایسا بنا دیتے, اتنا فاسٹ کر دیا معاملہ کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ کمپیوٹر ایک ساتھ بہت سارے کام کر رہا ہے, حالانکہ وہ ایک ساتھ بہت سارے کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کی ایسنس جو ہے وہ صرف ایک ہی کام کرنے کی ہے. تو ہم کروٹ پھیر لیتے ہیں, ہم کروٹ بدل لیتے ہیں, اپنی توجہ کا قبلہ جو ہے نا وہ یہ ہے بیسیکلی اوائڈ کرنے کا مطلب. فزیکلی آپ بے شک مجلس کے اندر بیٹھے ہو, آپ نماز کے اندر بیٹھے ہو, نماز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. آپ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو, آپ کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہوئے ہو, لیکن توجہ کا قبلہ کعبۃ اللہ میں نہیں ہے, اللہ کی تجلیات کی طرف نہیں ہے. نماز میں کھڑے ہیں لیکن کہیں اور گھوم رہے ہیں, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں لیکن کہیں اور گھوم رہے ہیں, مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ والوں کی لیکن کہیں اور پہنچ رہے ہیں, تو یہ توجہ کا قبلہ ہوتا ہے. دس از آل دیٹ کاؤنٹس, توجہ. تو یہ جو ہے نا وہ کروٹ پھیر لیتا ہے, توجہ نہیں دیتا. اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, نا امید ہو جاتا ہے. اور یہ دونوں حالتیں دلیل ہیں, یعنی یہ تفسیریں حضرت ثانیہ بن عفان فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں حالتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بے تعلقی ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے اس کا. اور یہی بنیاد ہے ہر کفر اور گمراہی کی. بیس کیا ہے؟ اس نسبت کا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یا اس نسبت کا کمزور ہونا, یہی بیس بنتی ہے. اور عمارت جو ہے وہ اور عمارت بعد میں کھڑی کی جاتی ہے, پہلے بیس ہوتی ہے, اصل بیس ہوتی ہے. اب ہم جو ہے چھوٹے بچوں کی طرح سے ہم عمارت کو دیکھ کر کے اس کی رعنائیوں کے اندر گم, کتنی اچھی عمارت ہے, کتنی خوبصورت عمارت ہے, کتنی بری عمارت ہے, کتنی اونچی عمارت ہے, یہ ہے وہ ہے وہ ہے, سب چھوٹے بچے ان میچیور مائنڈس. بچے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان میچیور, یہ باشعور نہیں ہے, ابھی اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی, یہ ظاہر کے اوپر فرشتہ ہو رہا ہے. عقل مند میچیور وہ ظاہر کے اوپر فرشتہ نہیں ہوتا, وہ بنیاد کو دیکھتا ہے, وہ نسبت کو دیکھتا ہے. کیونکہ نسبت جو ہے نا یہی بنیاد کی ایک دوسری ٹرمینالوجی ہے خالی, یہ بھی بنیاد ہوتی ہے, نسبت بنیاد ہوتی ہے. وہ نسبت کو دیکھتا ہے, کہاں سے اس کی نسبت ہے, قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے, نسبت پیچھے دیکھو کس کے ساتھ ہے اس کی, نعتیں پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, نسبت دیکھو اس کے پیچھے کس کے ساتھ ہے, کیا عمل ہے اس کا. تو ظاہر کے اوپر فرشتے نہیں ہوتے, نسبت کو دیکھتے ہیں, کیونکہ یہی اصل چیز ہے, بنیاد ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو پھر یہ ہر کفر اور ہر گمراہی کی بنیاد ہے. تو تعلق اللہ سے بنانا, اعمال سے تعلق نہیں بنانا. اعمال سے تو تعلق بنے گا جب اللہ سے تعلق ہوگا. اللہ سے تعلق نہیں ہے, اعمال سے تعلق بنا رہے ہیں, تو پھر کیا بچوں کی طرح سے آپ کھیل کھیل رہے ہیں, وہی پٹو پٹو ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد دین دین پٹو پٹو کھیلنا شروع کر دیا. آپ فرما دیجئے کہ مؤمنین اور کفار اور اخیار و اشرار میں سے, ٹھیک ہے, یعنی مؤمنین اور کفار یہ دونوں ایک دوسرے کے, اور اخیار اور اشرار اچھے لوگ اور شر والے لوگ, ہر شخص اپنے طریقے پہ کام کر رہا ہے, یعنی اپنی اپنی عقل صحیح پر مقیم اور علم یا جہل کی بنیاد پر مختلف طرح کے کام کر رہے ہیں. قل کل یعمل علی شاکلتہ, اپنے شاکلے کو حضرت ثانیہ نے کیسے فرمایا کہ اپنی اپنی عقل صحیح پر مقیم اور اس کے اوپر وہ قائم ہے, علم یا جہل کی بنیاد پر مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بڑی مزے کی بات تھی کہ اگر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی بنیاد پر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم ہوتا ہے تو پھر انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے, جہل کی بنیاد سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ جہل کا مطلب کیا ہے؟ جہل کا مطلب ہوتا ہے لیک آف علم, رائٹ, عدم علم. عدم یعنی علم کی غیر موجودگی, اس کو جہالت کہتا ہے. تو جب علم ہے ہی نہیں تو بندہ عمل کیسے کر رہا ہے, عمل کیسے کر رہا ہے, جہل کے اوپر کیسے عمل کرے گا انسان, پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے. تو پھر وہ بندہ ادھر کھڑا ہو جائے گا, اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے رائٹ جانا چاہیے, لیفٹ جانا چاہیے, اوپر جانا چاہیے, نیچے جانا چاہیے, پیچھے جانا چاہیے, آگے جانا چاہیے, تو وہ تو پھر سٹاپ ہو جائے گا نا, وہ تو بالکل. لیکن جہل پہ عمل کرنا, یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے شیطان, ایک ہے دشمن, پوری فوج کے ساتھ وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے مستقل, اور ہمارے آگے بھی لگا ہوا ہے, ہر طرف لگا ہوا ہے. اوپر نیچے کے بارے میں کہتے ہیں اوپر نیچے نہیں لگا ہوا, لیکن رائٹ لیفٹ ہر جگہ لگا ہوا ہے. غلط علم دیتا ہے, وہ غلط علم دیتا ہے کہ دیکھو تمہیں ادھر جانا چاہیے, یہ کامیابی کا راستہ ہے. حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کامیابی کا راستہ ادھر تھا, وہ ایسے پروف کرتا ہے کہ ادھر کامیابی کا راستہ ہے. تو اس وجہ سے شیطان بھی بہت بڑا معلم ہے, شیطان بھی بہت بڑا معلم ہے. وہ کسی انسان کو جاہل نہیں رہنے دیتا, وہ اس کو غلط علم دیتا ہے, وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے, غلط کو صحیح بنا کر کے دکھاتا ہے. اور جب غلط علم مل گیا اور آپ نے شیطان کی بات مان لی, اب جو ہے وہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور عمل پھر ناکامی کی طرف لے کر کے جائے گا, بربادی کی طرف لے کر جائے گا. تو حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر یہ مطلب ہے. تو آپ کا رب خوب جانتا ہے, فربکم اعلم, اس کو جو زیادہ ٹھیک اور درست راستے پر ہے. اسی طرح فرماتا تھا تفسیرا کہ اسی طرح جو ٹھیک راستے پر نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف جو ہے وہ عہدہ سبیلا کو جانتا ہے اور عبدالو سبیلا کو اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو عبدالو سبیلا کا ذکر ہی نہیں کیا. نہیں, بلکہ اس کا کنکلوژن کیا ہے کہ عہدہ سبیلا کو جانتا ہے تو جو اس کی نفی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے, ہر چیز جانتا ہے. ہر چیز کو نا آپ کو اسپیل آؤٹ نہیں کرنا ہوتا, کچھ اپنے عقل سے جو ہے نا وہ کنفیوژن بھی ڈرا کرنے ہوتے ہیں نا. تو کنفیوژن ڈرا کیا حکیم الامت صاحب نے کہ جو ٹھیک راستے پر نہ ہو اس کو بھی جانتا ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے موافق جزا یا سزا دے گا. یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے بلا کسی دلیل کے اپنے آپ کو ٹھیک راستے پر سمجھنے لگے بلا کسی دلیل کے. ابھی پچھلی کلاس میں آپ میں سے جو بھی موجود تھا تو ان کو یاد ہوگا امید ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ میں تو اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں کہ میری کیونکہ ہم دیندار ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دین ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا دین ہماری فرسٹ پرائیورٹی نہیں ہے. تو پھر آپ کو سے سوال بھی پوچھا تھا اور پھر بلاخر جواب جو ہے وہ ہمارے عفان بھائی نے دیا تھا کہ ہر بندہ ہی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. وہی دیکھیں وہی قرآن مجید میں ٹھیک ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک راستے پہ سمجھتا ہے, تو کیسے پتا چلے گا کہ وہ ٹھیک راستے پہ نہیں ہے. وہ پھر آئینے سے پتا چلتا ہے, آئینہ بتاتا ہے کہ جی آپ ٹھیک راستے پہ نہیں ہیں یا آپ ٹھیک راستے پر ہیں, یہ بھی آئینہ بتا دیتا ہے. آئینے کا کام جو ہے وہ حقیقت واضح کرنا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیمات دیں اور اپنے فراحت اور اپنے الفاظ میں بیان فرمایا المؤمن مرآت المؤمن, کہ ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہوتا ہے. آئینہ جو ہے نا وہ حقیقت کو دکھا دیتا ہے, نہ تو مایوس ہونے دیتا ہے اور نہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے دیتا ہے. جبکہ شیطان جو ہے وہ ایک دھوکے والا آئینہ دکھاتا ہے, وہ مایوسی میں بھی مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا وہ خوش فہمی میں مبتلا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. دونوں طریقے سے بگاڑ اور بربادی. تو ٹھیک راستے کا علم, بس یہ ریپیٹ کر کے آپ کے سامنے بات ختم کرتے ہیں کیونکہ پھر دعا ہے. تو معلوم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے عمومی طریقے سے علم حاصل کرنا, عمومی انداز میں, یعنی درس میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ون ٹو مینی, یہ ون ٹو مینی ریلیشن شپ اکثر لوگ جانتے ہوں گے اس کو, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ بات کر رہا ہے سارے کے سارے سن رہے ہیں درس میں یا کتاب پڑھ رہے ہیں. کتاب کیا ہوتی ہے, یہ بھی ون ٹو مینی ریلیشن شپ ہوتی ہے. ایک کتاب ہوتی ہے, ہزاروں لوگ جو ہے اس کتاب کا مواد پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے علم کے اندر معلومات کے اندر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, بیان سن رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی ساری چیزیں. دوسرا علم حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہوتا ہے, کیا طریقہ ہوتا ہے جو ہمارے دین نے سکھایا, وہ یہ ہے ون ٹو ون ریلیشن شپ. ون ٹو ون ریلیشن شپ, کیونکہ یہ عمومی نالج جو میں نے حاصل کری ہے, اس عمومی نالج میں بھی اکثر ایسے معاملات آتے ہیں کہ جس کے اندر ہر بندے کی سچویشن ذرا ڈفرنٹ ہوتی ہے, ڈفرینٹلی اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک خصوصی تعلق کی ضرورت پڑتی ہے. یاد رکھیں شیطان درس نہیں دیتا, کم از کم جن والا جو شیطان ہوتا نا وہ درس نہیں دیتا. جو انسانی شکل کے شیاطین ہوتے ہیں وہ درس خوب دیتے ہیں, بہت دیتے ہیں, لیکن جنات والے شیاطین ان کا تعلق جو ہے وہ ون ٹو ون ہوتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, ایک ہی خناس ہے وہ ہر بندے کے ساتھ, الگ الگ خناس ہے, ہر بندے کا اپنا ایک شیطان ہے. تو اب اس کے ون ٹو ون ریلیشن شپ شیطان کی ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کا اور نبیوں کے پھر ورثا کا طریقہ بنایا کہ وہاں پر بھی ون ٹو ون ریلیشن شپ. تو اس طریقے سے انسان کو جو ہے وہ حقیقت کا علم حاصل ہوتا ہے. ان دونوں میں سے ہم کسی ایک کو بھی اوائڈ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے کہ جی بس میرا تعلق جو ہے وہ شیخ کے ساتھ ہے اور انہیں علم جو ہے وہ میں نے حاصل نہیں کرنا, شیخ صاحب مجھے ہر چیز بتا دیں گے. نہیں, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. پہلی بات تو ایسا کوئی شیخ پیدا نہیں ہوا جو کہ ہر بندے کو ون ٹو ون جو ہے وہ اتنی تفصیل کے ساتھ گائیڈ کر سکے. انسان کی لمیٹیشن ہے, شیخ صاحب بھی انسان ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عمومی علم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمومی علم اس امت کو دیا ہے، کتابوں کی شکل کے اندر دیا ہے، دروس کی شکل کے اندر دیا ہے، تو ہم اگر اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بھی جو ہے وہ شیطان کا راستہ کھل جائے گا اور ہماری گمراہی جو ہے نا وہ لازمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بات کی سمجھ عمل کی طور کی پتہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مغرب کی نماز سے پہلے اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، ہم جو ہے توبہ کلمات پڑھ کر کے پھر دعا کر کے مجلس ختم کریں گے. توبہ کلمات کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اپنے تمام ماضی کے گناہوں سے ہم سچی پکی دل میں نیت کی توبہ کی نیت کر لیں، اور اس نیت کے ساتھ ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے دوہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. شان کلمات کو پڑھ کے ہم نے اپنے ایمان کی تجدید بھی کی، کیونکہ ہم نے ایمان مفسر ایمان مجمل یہ دونوں دہرائے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو ہمارے نام اعمال کے اندر لکھوا لیا ہوگا. اس کے بعد جو ہمارے یعنی ایک ایمان کی تجدید کری، پھر اس کے بعد اپنے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کری، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہم نے مانگی. تو معاملات بتاتے ہیں مشائخ، وہ بھی سمجھ لیجیے کل چھ معاملات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ بتایا کرتے ہیں. پہلا کہ صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کی استغفار کی تصویر پڑھ لینا، دوسرا درود شریف کی تصویر پڑھ لینا صبح شام 100 مرتبہ، تیسرا کہ روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا، چوتھا وقوف قلبی کا اہتمام کرنا یعنی علم اور ارادے سے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ وقوف قلبی کا معمول کہلائے گا. اسی کو قرآن مجید کے اندر تقویٰ بھی کہا گیا. اور پانچواں مراقبہ کہلاتا ہے. ہمارے سلسلے کے اندر جو مشائخ مراقبہ بتاتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو مت کر کے سر کو جھکا لے، جھکا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کر لی دل میں، اس کے بعد پھر اس آواز کو سننے کی کوشش میں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے وہ مراقبہ کہلائے گا. اور چھٹا اور آخری جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے، جس کے ابھی آخر میں بات ہوئی کہ علم حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ون ٹو ون ریلیشن شپ، اسی کو رابطہ شیخ بھی کہا جاتا ہے. دعا کر لیجیے. سبحان رب العالی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ جادو ٹونے سے حفاظت فرما، صفی اعمال سے حفاظت فرما. اے اللہ بد نظری سے حفاظت فرما، اے اللہ نظر بد کے لگ جانے سے حفاظت فرما. نہ بری صحبت سے حفاظت فرما، نہ بری چاہتوں سے حفاظت فرما، بری فکروں سے حفاظت فرما، نہ برے عقائد سے حفاظت فرما، نہ نیکوں کے ساتھ بدگمانی سے حفاظت فرما، نہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، نہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، نہ یہ مختصر زندگی لے کر آئے ہیں، نہ یقیناً ہمارے لیے آزمائش ہے، نہ اس آزمائش میں پورا اترنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہم اپنے بے علمی اور بد عملی کے ساتھ نہ اس آزمائش کا شکار ہے، نہ ہم کیوں کر اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوں گے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، نہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، آپ کا تعلق چاہیے، نہ ہمیں آپ کی خصوصی نسبت چاہیے، نہ آپ کی خصوصی رحمت چاہیے، نہ ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ فرما دیجیے، نہ اپنے مقدرے سے دور نہ فرما دیجیے، نہ ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما دیجیے، نہ عافیت کے فیصلے فرما دیجیے، نہ ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، نہ ہمارے دشمن، نہ ہمارے ہمارے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، نہ ظاہری دشمن ہو، باطنی دشمن ہو، نہ ہمارا اپنا نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن، نہ تو شیاطین کی فوج کے ساتھ ہمارے پیچھے لگے ہوئے، نہ ان سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے، نہ آپ ٹھیک ہی کی ذات کے اوپر ایک بھروسہ ہے، نہ آپ ہی کی ذات ہمیں بچا سکتی ہے، نہ ہمیں ہماری ناؤ کو پار اتار سکتی ہے، نہ آپ ہمارے اوپر فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، نہ ہر طرف سے کفر کی دعوت ہے، نہ ہر طرف سے الحاد کی دعوت ہے، اور نہ ہم برے ترین ماحول کے اندر زندہ ہے، نہ ہم اس ماحول کے اندر کیسے اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، نہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے اولاد کی حفاظت کریں، نہ ہمارے تو سمجھ ہی نہیں لگتی، نہ ناممکن سی بات رکھتی ہے، لیکن نہ ہمارے لیے تو ہر چیز ناممکن ہے، لیکن نہ آپ کے لیے تو ہر چیز ہی آسان ہے، ممکن ہی نہیں، آسان فرما سکتے ہیں، نہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما سکتے ہیں، نہ ہماری سوچوں کی حفاظت فرما سکتے ہیں، نہ یقیناً آپ نے ہمیں نعمتوں کے اندر رکھا ہوا ہے، نہ اتنی ساری نعمتیں آپ کی ہمارے اوپر ہیں، نہ ہم ہیں جو کہ ان نعمتوں پہ آپ کا شکر ادا نہیں کرتے، نہ ہم یقیناً برے ہیں، نہ بد سے بدتر ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن نہ آپ کی ذات سے امید ہے کہ نہ آپ ہمیں نیک بنا سکتے ہیں، نہ رحمت کی نگاہ ڈال کر کے نہ ہمارے دلوں کو دھو دیجیے، نہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجیے، نہ اس کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دیجیے، نہ دنیا کی عظمت کو نکال دیجیے، نہ آپ کے غیر کی عظمت و محبت جو ہمارے رگ رگ اور ریشے ریشے کے اندر رچ بس چکی ہے، نہ آپ کے لیے اس کو ہمارے رگ رگ اور ریشے ریشے سے نکال دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن نہ یقیناً آپ کا کوئی قصور نہیں، نہ حقیقت یہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک ظالمین، کہ اللہ آپ سے تو کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوتی، کہ ہم تو نیک بننا چاہتے تھے لیکن آپ نے ہمیں نیک نہ بنایا، یہ تو آپ کی طرف سے ظلم ہو گیا، یقیناً آپ ایسی کوئی غلطی نہیں کرتے، نہ آپ تو بالکل ہر قسم کی غلطیوں سے نہ پاک صاف ہے، نہ یقیناً ہم ہی ظالموں میں سے ہیں، نہ ہم ہی اپنے آپ کو نہ آپ کی طرف آپ کے سامنے حوالے کرتے ہیں، نہ ہی بلکہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی کوئی چاہت آ پاتے ہیں، اور آپ نے تو اپنے پرہ نبی مان کر دی، نہ اس میں آپ نے ہمیں یہ تک بتا دیا انہجنے کے منہا وہ انت نہا کا، کہ میں اس ہدایت کو تمہارے اوپر کیسے چسپاں کر دوں، حالانکہ تم اس ہدایت کو چاہتے ہی نہیں ہو، تم تو اس پہ کراہیت کرتے ہو، نہ یقیناً 100% نہیں 1000%، نہ یہ چیز ہماری یہی کہی گئی ہوگی کہ ہم تو ہدایت اصل میں چاہتے ہی نہیں ہے، کہ اس کو ملنے سے کہیں ہماری زندگی خراب نہ ہو جائے، کہیں ہمارے جو ہے وہ خواہشات جو ہے چھوڑے ہیں پر جائیں، اور نہ جانے کس کس طریقے کے غصے سے اور کس کس قسم کے خیالات ہم نے پالے ہوئے ہیں، نہ یقیناً ہم جو نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت ہے، نہ قرآن مجید کے اندر جو موجود ہدایت ہے، نہ اس سے ہم اپنے دلوں کے اندر کراہیت رکھتے ہیں، اور اللہ آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب ہدایت سے کراہیت ہو تو یہ مل کر کے نہیں دینے والی ہے، نہ کیونکہ آپ غیرت مند ہیں، نہ آپ سب سے غیر غیور ہیں، نہ کسی ایسے کو کیوں دے دی جائے جو کہ وہ چاہتا ہی نہیں، نہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، نہ ہماری سوچوں کو بدل دیجیے، نہ ہماری چاہتوں کو بدل کے نہ ویسی چاہت بنا دیجیے کہ جیسے کہ آپ چاہتے ہیں، آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، نہ ہمیں نیکی کی محبت عطا فرما دیجیے، نہ گناہ کی نفرت عطا فرما دیجیے، نہ کچھ کر دیجیے، نہ اب تو معاملہ بہت خراب ہوا کہ معاملہ ہمارے ہماری ذات سے بڑھ کر ہماری اولادوں تک پہنچ گیا، نہ ہم نے توبہ کر کے نہیں دی، اب ہمارے ہی نقش قدم کے اوپر ہماری اولاد بھی گناہوں کے راستے پہ اچھا سمجھنا شروع ہو رہی ہے، نہ اس کے لیے نیکی کا راستہ اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں نظر آ رہا ہے، اللہ یقیناً یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، اللہ آپ کو ہمارے دلوں کو جانتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کے حساب سے آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اللہ اس مکاری سے باہر نکال دیجیے، اللہ ہمیں اس بات کو ماننے کی توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم اپنے دل میں کوئی چیز آپ سے نہیں چھپا سکتے ہیں، اللہ ہمیں سچا بنا دیجیے، اللہ ہمیں سچا بنا دیجیے، اللہ ہمیں اس کی بات کو ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ آپ ہمارے اندر باہر سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، اللہ ہمارا کب یہ حال ختم ہوگا کہ بلی کی طریقے سے بلی کی طرح سے اپنے پخانے کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ ہم بھی اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش، ہم آپ سے تو اپنے گناہوں کو نہیں چھپا سکتے، اللہ کیا ہم نے لوگوں کو آپ سے بھی زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے، اللہ ہم نے کیا فلج رکھا ہے، اللہ آپ جب کسی کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کتنا ہی اپنے گناہوں کو چھپائے لیکن پھر آپ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے اس کے گناہوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ یہ حقیقت ہمارے کب سمجھ میں آئے گی، اللہ ہمیں اپنا بنا دیجیے، نہ ہماری بنیاد کو درست فرما دیجیے، نہ ہمیں اپنا تعلق عطا فرما دیجیے، نہ جو اعمال کرتے پھرتے ہیں، نہ جو نیک بنے پھرتے ہیں جو اوپر سے اتنے اچھے اچھے لگتے ہیں، نہ اگر ہماری بنیاد ہی شانت ہو نہ ہو، ہمارا آپ سے تعلق ہی نہ بنا تو نہ ایسے نیک دکھنے کا کیا فائدہ ہے، نہ اس ظاہر کا کیا فائدہ ہے، نہ مرنے کے وقت بھی ہمارا فیصلہ آپ نے کر ہے، اللہ قبر میں بھی ہمارا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اللہ کوئی انسان چاہے وہ ہمارا رشتے دار ہو، ہمارے ساتھ رہنے والا ہو، یا کسی اور طریقے سے ہمارا ساتھی ہو، حتیٰ کہ ہمارا اپنا پیر ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اپنا شیخ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس نے تو ہماری یہ قبر کا عذاب جیسے عذاب یا قبر کے اندر ثواب کا فیصلہ نہیں کرنا ہے، اللہ نہ تو قیامت کے دن کے نہ ہمارے احوال کا فیصلہ کرنا ہے، اللہ تو ہماری شفاعت بھی نہیں کر سکیں گے، اللہ جب تک آپ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، اللہ سب کچھ تو جانتے ہیں، اللہ پھر بھی مہنت کیوں نہیں، اللہ پھر بھی آپ کو ہم اہمیت کیوں نہیں دے پا رہے، اللہ کیا بدبختی آ گئی، کیا کمبختی آ گئی کہ اللہ سب کچھ کر لیا سوائے آپ سے تعلق بنانے کے، اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اللہ چاہے ہم چاہے نہ چاہے اللہ فرما کر کے اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اللہ اگر آپ کا تعلق مل گیا تو اللہ جو ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں اللہ ان کا بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ آپ مغفرت فرما دیں گے، اللہ آپ کے رحمت سے کیا بعید ہے کہ اللہ آپ ہمارے سارے گناہ اگر زمین آسمان کے درمیان کے خلا کو بھی پھر بھر دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی آپ معاف فرما سکتے ہیں، لیکن اللہ اگر آپ سے تعلق نہ ہوا تو ہماری عبادتیں بھی ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، اللہ ہماری نیکیاں بھی اللہ برباد ہو جائیں گی، ہمارے کسی کام نہیں آئیں گی، اللہ بس اپنا تعلق ہٹا سکنا دی دیجیے، اللہ اپنے تعلق کا طے فرما دیجیے، اللہ کا تعلق کا طے فرما دیجیے، اللہ آپ کو سب سے بڑا سمجھنے کی اور آپ کو ہر چیز پر قادر سمجھنے کی اور اللہ آپ کی عظمت کا قائل ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے وہ رہتا نہیں مانگ سکے، اللہ کی رحمت میں ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.